الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے اور جو کام ان کے حوالے کیا، ان کی بعثت کا مقصد وہ مقصد یہی تھا کہ اپنی امت کو دعوت دینا اللہ کی طرف اور غیر اللہ سے بچانا ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف یہی کام کیا کہ اپنی امت کو اللہ کی طرف دعوت دی اور جو اللہ سے باغی تھے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب وحی کا نزول شروع ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. رحمت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے، کہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے. اور رحمت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کیا یہ تھا کہ جو دعوت قبول کر لیتا اسلام کی اور اسلام ایمان پر آ جاتا، اللہ پر ایمان لے آتا، نبی پر ایمان لے آتا، اس کے بعد جو بچ جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر کر ہلاک کر دیتے تھے. قوم نوح پانی میں ڈوب کر کے مری، قوم لوط اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، پوری 600,000 کی بستی کو جبرائیل علیہ السلام اٹھا کر آسمان تک لے گئے. اور رحمانی کے اندر لکھا ہے، تفسیر رحمانی کے اندر، کہ اتنے اوپر لے گئے کہ اس بستی کے گدھے اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی. پھر اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے الٹ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے. ایک تو ایک آدمی پتھر مارتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور ہر مجرم کا نام پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا. تو جتنی قومیں آئیں اور انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرمایا. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے. ایک وقت آیا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، لیکن یہ فرمایا کہ اجتماعی عذاب ایسا نہیں آئے گا کہ ساری دنیا کے مسلمان ختم ہو جائے، ہاں انفرادی عذاب آئے گا کہ کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی کئی لاکھ مسلمان مر جائیں گے، کبھی کچھ انفرادی عذاب آئے گا، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. تو یہ وہ رحمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کے اندر پیدا ہونے والا کوئی شخص اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو کر کے مرے، اس لیے رحمت مانگی. اور لکھا ہے حدیث کے اندر، حدیث میں آتا ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن پیش ہوں گے تو جب ان سے کہا جائے گا کہ حساب و کتاب، تو وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان. کیونکہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا کہ جس وقت اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے، صحیح بخاری کی روایت میں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک نہیں ہوں گے جتنے اس دن غضبناک ہوں گے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی آگے آنے کی، انبیاء کی بھی ہمت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ساری کائنات کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے آج سے پہلے اللہ تعالیٰ نہ اتنے غصے میں تھے اور نہ آج کے بعد ہوں گے، لہذا میری ہمت نہیں ہے. جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہ آخر میں بھیجیں گے کہ جاؤ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے اور عرش اعظم کے آگے آ کر سجدے میں گر جائیں گے. اور لکھا ہے کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تحمید اور حمد بیان فرمائیں گے کہ نہ اس سے پہلے بیان ہوئی ہوگی اور نہ اس کے بعد بیان ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے گا. کیوں؟ سید الانبیاء رو رہا ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ رو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسك یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، واشفع آپ شفاعت کیجئے، میں قبول کروں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب یہ دعا قبول ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور رحمت کی دلیل ہی یہی ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے، جب تمام انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہوں گے؟ امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت. سابقہ تمام انبیاء وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان ہماری جان. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن فرما رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت. اور آج امت کا یہ حال ہے کہ امت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چل چلن سے کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. جو نبی اس وقت کے اندر یہ سوال جب دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کا حال کیا ہوگا، اس وقت امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو امت ہیں. فرمایا تم تو صحابہ ہو، تم تو صحابہ ہو، تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے. ایک وہ قوم ہوگی جو میرے مرنے کے بعد آئے گی اور پھر بھی مجھ پر ایمان لائے گی، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہ رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا کہ طائف کے بازار میں پتھر کھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ حکم دے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں. فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے. تو جو نبی جس کے اندر اتنی رحمت ہو اتنی محبت ہو، لیکن جہاں معاملہ پھر کفر کا ہو، تو ہم وہیں پر اگر سیرت اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا یہ عالم ہے، وہیں جب دیکھتے ہیں کہ جب کفر کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنے ہی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بشری تقاضا انسان کا کیا ہے کہ جس میں رحمت ہو اس میں صرف رحمت ہی رحمت ہو. کہ ایک انسان کی طبیعت کے اندر نرم مزاجی ہو تو انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی سامنے آئے وہ نرم ہی رہتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طبیعت کو قانون الہی کے تابع کر دیا تھا. جس وقت جو حکم آ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو نبی تھے معصوم تھے. جب صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینے کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے، صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ یہ ہم سے چھوٹے گی نہیں، یہ تو ہم بچپن سے پیتے آ رہے ہیں، یہ ہم سے کہاں چھوڑی جائے گی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دیا رسول اللہ. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا نبی اور پھر قتال، تو جہاں دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی نے اگر قتال کیا ہے تو وہ بھی رحمت ہے، اگر دعوت دی ہے تو وہ بھی رحمت ہے، اگر نماز پڑھائی وہ بھی رحمت ہے. نبی کا جو بھی عمل ہوگا وہ عمل رحمت سے خالی نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو بھی کام پر معاملہ فرماتے ہیں، جو بھی حکم نازل فرماتے ہیں، وہ حکم کسی حکمت کے بغیر خالی نہیں ہوتا. ایک انسان ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کیا سوچتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، بچہ چھوٹا ہے اس کو بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر کہتا ہے اس کو تو انجیکشن لگے گا, اس کو ملیریا ہو گیا, سردی کا بخار ہو گیا, اس کو انجیکشن لگے گا. بچہ روتا ہے, کہتا ہے ابا کیسی محبت ہے تیری کہ تو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. وہ کہتا ہے بیٹا جہاں سے میں سوچ رہا ہوں, جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں وہاں تک تو نہیں دیکھ سکتا. لہذا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, پاؤں پکڑتا ہے, کافی دیتا ہے, لیکن اس کو انجیکشن لگواتا ہے. کس لیے؟ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باپ ظالم ہے. کہے گا؟ وہ کہے گا کہ باپ کی نظر جہاں تک ہے بیٹا تیری نظر وہاں تک نہیں ہے. وہ تجھے انجیکشن تیرے فائدے کے لیے لگا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام فرمائی ہیں تو ہمارا فائدہ ہے, وہ حرام کردہ چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ نے ایسے ہی حرام نہیں کی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو جنت کو ہمارے لیے بغیر عمل کے کر دیتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک میرے دل میں یہ سوال رہا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کیوں فرض کی, امر بالمعروف نہیں یعنی منکر, نماز, روزہ, حج, زکات اللہ نے کیوں فرض کیا؟ اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے فرماتے تمہیں پیدا کر رہا ہوں, جیسے زندگی گزارو گے گزارنا, واپس آؤ گے جنت میں چلے جانا. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پھر مجھے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مارے جو مثنوی مولانا روم ہے فرمایا, اس کے اندر مجھے اس کا جواب ملا. اور وہ جواب کیا تھا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز انسان محنت اور مشقت کے بعد پاتا ہے اس کی قدر کرتا ہے انسان. اگر آپ کو ہمیں کوئی انسان 2000 روپے بغیر محنت کے دے دے تو انسان کیا کرتا ہے, اس کو شام تک یوں اڑا دیتا ہے. لیکن ایک مزدور اگر مزدوری صبح سے شام تک کرتا ہے, وہ 500 روپے کما کر کے لاتا ہے, تو وہ 4 آنے کا بھی حساب رکھتا ہے کہ یار 4 آنے دکاندار سے کہتا ہے میرے واپس دے, صبح سے شام تک میں نے محنت کی ہے. تو فرمایا کہ اگر جنتی جنت میں جائے گا اور دنیا کے اندر عبادت کر کے گیا تو جنت کی نعمتوں کی قدر کرے گا. اسی لیے حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جہنم سے اللہ پوچھیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا, وہ کہے گی هل من مزید, یا اللہ کچھ اور لوگ چاہیے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھ دیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے اے جنت تیرا پیٹ بھر گیا, جنت کہے گی نہیں اللہ کچھ اور, ہل من مزید. تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے, ایک مخلوق پیدا کریں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے. حضرت حکیم الامت نے یہاں دو باتیں لکھی, فرمایا کہ دیکھو جہنم نے جب مانگا کہ ہل من مزید اور کچھ دیجئے, تو اللہ نے مخلوق پیدا نہیں کی بلکہ اپنی رحمت کا قدم اس کے اوپر رکھ دیا. کیونکہ اگر اللہ ایک مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈالتا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ آتا کہ اللہ تعالیٰ تو ظالم ہے, انہوں نے سے کچھ کیا ہی نہیں تھا, ان کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. تو وہاں اللہ نے کیا فرمایا, میں اپنی رحمت کا قدم رکھوں گا کہ جس کی وجہ سے کیا کہے گی جہنم, بس 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 یا اللہ میرا پیٹ بھر گیا. لیکن جنت کا معاملہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے. کیا مطلب؟ بغیر محنت کے جنت میں جاؤ. حضرت حکیم الامت نے فرمایا لیکن جو دنیا کے اندر عبادت کر کے دنیا میں اللہ کے معروف امر بالمعروف کر کے اور نہیں عن المنکر نواہی سے بچ کر اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کر کے جو جائے گا, اس کو جو لذت ملے گی وہ لذت ان کو نہیں ملے گی, کیونکہ یہ بے محنت مل رہا ہے ان کو, یہ بلا محنت مل رہا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا, سارے عالم کے لیے رحمت. اور جو مشفق جس کے اندر شفقت اور رحمت کا مادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشفقانہ عمل کرتا ہے. لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کے اوپر ایمان لائے بغیر مسلمان کا مومن کا کلمہ اور ایمان ناقص ہے, بات یہ عرض کرنی تھی کہ جس شخص کو قتل کیا گیا اس شخص کا جرم یہ تھا کہ جس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواسات کی تھی، یہ دیہاتی عورت تھی، فالسے کے باغات میں کام کرتی تھی، اس نے اپنے جو کام کرنے والی عورتیں تھیں ان کے درمیان میں اس نے بکواسات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. مومن کیا ایمان کیا ہے کہ جب تک نبی کے اوپر ایمان نہ لائے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس نے بکواسات کی، وہ عورتیں اس کو لے کر کے اپنے یہاں، جو بڑے دیہاتوں میں جرگے ہوتے ہیں، یہاں پر کورٹ ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، وہ جرگوں میں لے گئے. اس عورت کی وہ دیکھیے جرت، جس نے وہاں جا کر بھی وہی بکواسات کی اور کہا کہ میں اسی پر قائم ہوں. انہوں نے لے جا کر پولیس کے اندر پیش کر دیا، اس نے وہاں بھی یہی بکواسات کی. پھر جو قتل کیا گیا، جب اس شخص کو پتا چلا، اس نے وہاں جا کر جیل میں اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ تیرے ساتھ میں ہوں، میں تجھے سزائے موت نہیں ہونے دوں گا. پھر اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہمارے بچے کو اگر کوئی میری ماں کو گالی دے دے تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں ایسی نہیں ہے. اگر ایک عالم ہو، مفتی ہو، اگر وہ بھی میری ماں کو آ کر کے کچھ گالی دے دے تو میں ہاتھ نہیں روک سکتا اس کے اوپر، کہ جائے کہ جس کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو اس کے بارے میں کوئی گالی دے اور مسلمان برداشت کرے گا؟ کس طرح سے مسلمان برداشت کرے گا؟ اگر ایک شخص عالم ہے، مفتی ہے، یا دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رتبہ اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس کی ماں کو کوئی کہہ دے کہ تیری ماں زانیہ ہے، وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ چوٹ جب یہاں لگتی ہے تب درد زیادہ ہوتا ہے. ورنہ کیا ہے، انما المؤمنون اخوة، مسلمان کیا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، تو چوٹ اس کو لگے تو درد مجھے بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ درد نہیں ہوگا جو درد جب مجھے یہاں لگے گی. جب وہ درد ہوگا، اس کو لگ رہی ہے، درد کا احساس ہو رہا ہے مجھے کہ میرے مسلمان بھائی کو لگ رہی ہے، اس کے درد کا احساس میں بھی کروں گا. لیکن جب مجھے لگے گی تو اس کے درد کا احساس جو ہوگا وہ احساس الگ ہوگا. تو میری ماں کو اگر کوئی گالی دے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو کوئی کس طرح برداشت کر لے گا؟ لہذا جس نے مارا اس نے کوئی غلط کام نہیں، اس کے ایمان کا تقاضا تھا. اگر ایک شخص اسی ملک کے پاکستان کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم کو گالی دے دے، کیا قائد اعظم کے اوپر ایمان لانا واجب ہے؟ اگر ایک شخص منکر ہے، نہیں مانتا، کیا کہو گے کہ کافر ہو گیا؟ نہیں کافر ہوتا. لیکن اس کو اگر کوئی شخص گالی دے دے تو تعزیرات پاکستان میں اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا قائد اعظم سے کم ہو گئی؟ نعوذ باللہ. آج ہم نے کس طرح سے کیوں دین سے دوری ہو گئی؟ صحابہ کا حال کیا تھا؟ پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا تھا، کعب بن اشرف کا معاملہ جب آیا، تین صحابی اٹھے، فرمایا رسول اللہ اس کا سر ہم لے کر کے آتے ہیں. مسلمان موجود ہو اور اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت کر لے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا، سکھ اپنے گرو نانک کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا، ہندو اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا. تو کیا بغیرتی کے لیے صرف مسلمان رہ گئے؟ آج مسلمان کہتے ہیں کہ کیوں مارا؟ ایک ترقی پسند شخص دنیا سے چلا گیا. ترقی پسند نہیں، تنزلی پسند تھا وہ. اگر ترقی پسند ہوتا تو اس کی نظر آسمان کی طرف ہوتی، زمین کی طرف نہیں ہوتی. ترقی پسند وہ ہے جو اوپر دیکھ کر کے چلتا ہے، جس کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے. ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان آپ کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، اس کے پاس گاڑی اور کوٹھی زیادہ آ گئی، یہ ترقی نہیں ہے. ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ یورپ کے خیالات سے متفق ہے. ترقی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کتنا متفق ہے. ترقی کا معیار آج مسلمانوں نے ہم نے خود تبدیل کر دیا. آج ایک مسلمان سے پوچھا جائے تو کیا بنے گا، آپ اپنی اولاد کو کیا پڑھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے انگلینڈ بھیجوں گا. کیوں بھائی انگلینڈ کیوں بھیجو گے؟ وہاں سے اچھا پڑھ کر آئے گا, اچھا کمائے گا, اچھا کھائے گا, تو پھر جا کر کے اس کی عزت بنے گی, کہ سوسائٹی اس کی عزت کرے گی. آج تک جو وہاں سے آیا اس نے اپنی عزت تو کی لیکن کسی مسلمان کی عزت نہیں کی. لیکن الحمدللہ کہ یہاں کے مدارس سے جنہوں نے پڑھا, جنہوں نے مدارس دینیہ سے پڑھا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھی, انہوں نے اس ملک کے لیے جان بھی دی, مال بھی دیا, ہر قربانی دی. کیوں؟ جیسے معاشرے کے اندر جس کو رکھا جائے گا, اگر ایک شخص کو گونگوں میں رکھا جائے تو وہ کچھ دنوں بعد لطف قوت گویائی سے محروم ہو جاتا ہے. یہ تقاضا ہے کہ گونگوں میں رہا, گونگا بول نہیں سکتا, یہ خالی کفتر میں کیلا بولے گا اور سنے گا, تو ماحول کا اثر ہے. تو جو ماحول اور معاشرہ ایسا ہے کہ وہاں باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے, بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے, ماں بیٹے سے زنا کروا رہی ہے, تو جب وہ اس معاشرے کے اندر رہے گا تو اس معاشرے کے اثرات اس کے اندر نہیں آئیں گے. اس معاشرے کا اثر لے کر کے جب وہ آئے گا, پھر وہ آ کر کے یہاں پر حاکم بن کر کے مسلط ہوگا, تو اس کے اندر وہی اثرات ہوں گے جو اثرات وہ وہاں سے لے کر کے آیا ہے. اور یہ اثرات اور یہ آج جو حالات ہمارے ملک کے, یہ حالات کس وجہ سے ہیں کہ آج ہم یورپ کی اقتدا کے پیچھے پڑ گئے؟ کہلے یورپ نے ترقی کر لی, کس چیز کی ترقی کی ہے؟ چار چیزیں جوڑ کر کے انہوں نے ایک چیز بنا لی, اس کا نام ترقی ہے. چاند تک پہنچ گئے, ترقی ہے. مومن کی ترقی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم چاند کو چھوڑو, مجھ تک پہنچو. تم سورج کے اوپر ریسرچ مت کرو, اس کے بارے میں سوچو جس نے سورج کو پیدا کیا. سورج کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یورپ نے کیا سکھایا کہ پہاڑ سے لوہا نکالا, اب لوہے کے اوپر ریسرچ کرو یہ لوہا کون سا ہے. اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض, تم کیا کرو؟ تفکروا فی خلق السماوات والارض, تم کس کی زمین اور آسمان کے اندر فکر کرو, تفکر کرو کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے, کس لیے نہیں, کس نے کیا ہے. اور آج مسلمانوں نے کیا بدل دیا؟ کس لیے کیا ہے, کس لیے کیا ہے, تیروں تمہارے ہمارے لیے کیا ہے, لیکن کس نے پیدا کیا ہے اس کی بھی تو پہچان و معرفت حاصل کرو. اسی لیے دادا نے کیا فرمایا, فکر برائے مخلوق ہے اور ذکر برائے خالق ہے. کہ جب تم فکر کرو گے کہ اللہ تو نے یہ آسمان بنایا, یہ زمین بنائی, یہ چاند و سورج پر بنایا. آج لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا یہ باتیں یہ تو 1400 سال پہلے کی ہیں, اب وہ زمانہ تھوڑی ہے کہ یہ باتیں چلیں گی. اگر یہ باتیں 1400 سال پرانی ہیں تو یہ سورج بھی تو 1400 سال پرانا ہے, نکال کے کو اس کو اپنا سورج بناؤ, کو اتنا بڑا بناؤ, اپنا سورج اپنا چاند بناؤ, کہو یہ چاند بھی جو ہے 1400 سال پرانا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں, آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے, بہت پرانا ہو گیا, اب ہم نیا چاند بنائیں گے. جب چاند نہیں بدلتے, سورج نہیں بدلتے, دن رات نہیں بدلتے, زمین و آسمان و پہاڑ نہیں بدلتے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کس طرح سے بدل جائے گی؟ کہتے ہیں مولانا اب وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے, اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جدت پسندی کے ساتھ چلیں. کیا ہے جدت پسندی؟ اپنی ماں بہن بیٹی کو بے پردہ گھمانا بازار کے اندر, یہ جدت پسندی. سود کھانا, یہ جدت پسندی. گھروں کے اندر جدت پسندی کی وجہ سے بھائی اپنی بہنوں سے مسلمان گھرانوں میں زنا کر رہے ہیں. کفر کا ماحول اتنا غالب آیا کہ مسلمان گھرانوں کے اندر مسلمان لڑکا اپنی بہن سے زنا کر رہا ہے. کیا یہ جدت پسندی ہے؟ اس کو کہ اس وقت چپ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں ہوتا, کبھی کبھی نہیں ہوتا. یہ حالات بنائے جاتے ہیں. جس وقت ریشیا دنیا کے اندر قوت کے اندر تھا, اس وقت وہاں کے ایک عالم نے بتایا کہ وہاں کے مسلمانوں کی ایمان کی حالت کیا کی تھی, کہ جب کوئی مر جاتا ان کا بڑا باپ دادا کوئی بھی, تو سال میں ایک بار وہ قبر پر جاتے اور جا کر کے وہاں شراب پیتے، شراب پینے کے بعد کیا دعا کرتے کہ اللہ اس کا ثواب اس قبر والے تک پہنچا دیجیے گا، اتنا ایمان ان کا گرا دیا. لیکن ایک دن میں نہیں گرایا، آہستہ 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 بالتدریج ایمان نکلتا گیا. آج کہتے ہیں کہ گاڑی مت رکھو، کل کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو، پرسوں کہتے ہیں کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے ارے اس کو بھی معاف کر دو. کیا نبی تو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف فرمایا، اپنی زندگی میں کیا معاملہ فرمایا. اب جب آہستہ آہستہ نکلتا گیا ایمان ان کے اندر سے، تب وہ اس طرف چلے گئے کہ دین کی سمجھ تو دور کی بات ہے، مساجد کے اندر استبل بن گئے، گھوڑے بننے لگے، مساجد کو استبل بنا دیا گیا، دیندار لوگوں کو ختم کر دیا گیا. پھر ان کا معاشرہ اس نہج پر پہنچا کہ ان کے یہاں شادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جب ایک نوجوان وہاں سے پڑھ کر آیا، بھائی بات چیت نہ کریں، یہاں پر بات چیت کا وقت نہیں ہے. جب ایک نوجوان آیا افغانستان وہاں سے پڑھ کر، اس کے باپ نے کہا بیٹا شادی کر لے. اس نے کہا شادی میں بعد میں کر لوں گا. پھر کہا شادی کر لے. کچھ دنوں کے بعد پھر کہا، اس نے کہا کر لوں گا. جب تیسری دفعہ کہا تو اس نے کیا کہا کہ جب گھر میں بہن ہے تو شادی کی کیا ضرورت ہے. وہ غیرت مند تھا، اسی وقت گیا کلاڑی لایا اور سر الگ کر دیا. میں بے حیرت میں تیرے لیے بیوی لانے کی سوچ رہا ہوں اور تو بہن پر نظر رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اہل یورپ اور کفر، اگر ہم ان کے پیچھے بھاگے تو دوستو دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی. خسرت دنیا والا آخرت، دنیا کا بھی خسارہ ہے آخرت کا بھی خسارہ ہے. ہماری نجات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اندر رکھی ہے. آج مسلمان اگر فلاح چاہتا ہے کہ ہمیں فلاح ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے، تو اللہ نے غلبہ انہی مسلمانوں کو عطا فرمایا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن و سنت کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا. کہ میرے شیخ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی چیز کو پکڑنے کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ کہ اس کو دو انگلی سے پکڑ لو، ایک یہ کہ دونوں ہاتھ سے پکڑ لو، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے پکڑنے کے بعد اس کو دانتوں کے درمیان دبا لو اور اتنی مضبوطی سے دباؤ کہ کوئی تم سے چھڑا نہ سکے. فرمایا ترکت فیکم امرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے. فرمایا قرآن و سنت کو آج اس طرح پکڑ لو کہ دونوں ہاتھ سے پکڑ لو اور اس کے بعد سینے سے چپکا لو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیں گے. آج ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم اپنے معاملات اسی طرح برقرار رکھیں، سود ہم لیتے رہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، مسلمان اپنی روش نہ بدلے، تو کوئی بھی دعا کرتا رہے، بیت اللہ کے اندر بھی اگر دعا ہوتی رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک اس قوم نے اپنی حالت خود نہیں بدلی. حضرت سے ایک شخص نے پوچھا حضرت فلسطین والوں کے لیے ان کے حالات کیوں نہیں بدل رہے، سارے عالم کے مسلمان ان کے لیے دعا کر رہا ہے، بیت اللہ میں ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، سارے عالم کا مسلمان ان کے لیے دعا کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں، شخص نے بمبئی میں سوال کیا تھا، حضرت نے فرمایا آپ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت میں کپڑے کا تاجر ہوں. فرمایا آپ اپنے بیٹے کو اپنی دکان کے اوپر مالکانہ حقوق میں بٹھاتے ہیں، اس غلے پہ بٹھا رہے ہیں جس میں آپ کا کیا ہے پیسہ رکھا ہوا ہے. کچھ دنوں بعد آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس غلے میں سے کچھ رقم نکال لی، آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا حضرت میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گا، بیٹا سب کچھ تیرا ہی ہے، یہ تو کیوں چرا رہا ہے، جو کچھ ہے بتا کر کے لے لے. فرمایا پھر کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ پھر اس نے چرا لیا، پھر آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا حضرت پھر میں سمجھاؤں گا دوبارہ. فرمایا پھر کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ پھر اس نے چرایا، اب کیا کریں گے. فرمایا اب دکان سے باہر نکال دوں گا حضرت، کب تک برداشت کروں گا. فرمایا جب آپ نے باہر نکال دیا، اس کے بعد اس بچے کے ماموں، اس کے چچا، یہاں تک کے مسجد کے امام صاحب اب آ کر کے آپ سے سفارش کر رہے ہیں کہ اس بچے کو معاف کر دیجئے، لیکن بچہ نہیں آ رہا معافی مانگنے، آپ اس کو معاف کریں گے؟ کہا حضرت ہرگز بھی نہیں کروں گا. تو حضرت نے فرمایا یہی حال ہے کہ آج مسلمان مسلمان کے لیے دعا گو ہے، لیکن مسلمان خود اس پشیمان نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، جو کمی کوتاہیاں ہوئی اس پر درگزر فرما دے. کسی بھی حالت میں ہو اپنی حالت کے اوپر کم سے کم اللہ سے استغفار تو کرے. ساری دنیا کے غوث قطب افضال جتنے مل جائے سب مل کر کے شخص کے لیے دعا کریں، لیکن اس شخص کے اندر خود ندامت نہ ہو. سب سے بڑی مثال، اس سے بڑھ کر کیا مثال دوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن کتنی دعا کی اللہ کے نبی نے، یہاں تک فرمایا کہ اے چچا میرے خان کے اندر آپ صرف کلمہ پڑھ دیجئے، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ آپ نے آپ ایمان لائے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان مقدر میں نہیں لکھا تھا، تو کیا تھا؟ لخت النار علی العار، میں آگ میں جانا تو پسند کرتا ہوں لیکن عار کو پسند نہیں کرتا. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو سب سے ادنا عذاب ہوگا وہ خواجہ ابو طالب کو ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہوگا کہ صرف پاؤں کے اندر آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے کھوپڑی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی ابلنے لگے گا. یہ سب سے ادنا عذاب ہوگا. جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میرے باغی بن گئے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ویستبدل قوماً غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے، تمہیں ہلاک کریں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا فرمائیں گے. اور ولا تضروہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت بتلائی، فرمایا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے. بولو بھائی ہم محتاج ہیں یا اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کا کام نہ کیا یا اگر ہم نے کیا تو یورپ کیا سمجھے گا، لوگ کیا سمجھیں گے، اہل محلہ کس نام سے پکاریں گے، دفتر والے کس نام سے پکاریں گے. ارے دوستو کتنی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے. اگر کسی نے پکار بھی لیا کہ تو نے داڑھی رکھ لی، تو مولوی بن گیا، ملا بن گیا، کتنے دن بلائے گا؟ دادا نے فرمایا چند دن پکارے گا، لیکن اس کے بعد پھر وہی لوگ آتے ہیں کہ دعا کر دیجئے، وہی لوگ آتے ہیں کہ دعا کر دیجئے. فرمایا کہ اگر یہ چہرہ برا ہوتا، یہ چہرہ گاڑی والا اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے. ایک ماں اپنے بچے کو جب شام کو نہلاتی دھلاتی ہے تو اپنے حساب و کتاب سے اس کو جو ہے سجاتی سنوارتی ہے، اچھا کپڑا پہناتی ہے، سر میں تیل لگاتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، اس کے بعد اس کے ماتھے پر ایک کالا ٹیکا لگاتی ہے تاکہ میری اولاد کو نظر نہ لگے. تو ایک ماں اپنی اولاد کو سجانے سنوارنے کے اندر اتنی وہ ہے کہ وہ دل سے سجا سنوار کر نکالتی ہے کہ جب میرا بچہ محلے میں جائے تو دوسرے لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ تعریف سن کر کے خوش ہوتی ہے. اللہ نے کیا اپنے انبیاء اسی طرح بھیج دیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ داڑیاں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ان کے لیے مقرر فرمائی ہے، وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے. کیا دعا کرتی ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا گاڑیوں کے ساتھ، والنساء بالزوائد، اور عورتوں کو مزین کیا چوٹیوں کے ساتھ. یہ وہ جماعت. آج مسلمان اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ مولانا گاڑی رکھی نہ رکھی تو کیا ہوا، دل کے اندر ہونی چاہیے، ساری چیزیں دل میں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ظاہر بھی کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین شکل تھی، اللہ کے نبی کو زندگی میں اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی جب قیصر و کسریٰ کے دو سفیر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل دیکھی، ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھی، مجھے بڑی بڑی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من امرکما، تمہیں کس نے یہ حکم دیا؟ فقالا، ان دونوں نے کیا کہا؟ امرنا ربنا کسریٰ، ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت کیا فرمایا؟ ولکن امرنی ربی، لیکن مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے، اوفر اللحا واحب الشوارب، تم داڑیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. آج کیا ہے، آج تو بلیڈ کے جو ہے بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوتے ہیں، کیا بھی اس سے شیپ بنا لیے. آج مسلمان کیا کرتا ہے، صبح صبح اٹھ کر کے جس چیز سے نبی نے محبت کی سب سے پہلے اٹھ کر اس کو کاٹتا ہے، ناشتہ بعد میں کرتا ہے، پہلے اس کو کاٹ کر نالی کے اندر بہاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے، ہم ایک دن شکرو ہو جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. جب ہمیں نبی کی صورت پسند نہیں ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کہاں سے پسند ہوں گے؟ پھر آج اللہ تعالیٰ کی مدد کا شکوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں فرما رہے. اللہ کی مدد تو ابھی بھی آج بھی تیار ہے. جو اصحاب بدر کے ساتھ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، آج بھی وہی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن وہ اعمال اور وہ شکل اور صورت تو بنا لے کم سے کم. آج ہم وہ شکل و صورت بناتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے. آج مسلمان نوجوان سے کہہ دو کہ اگر جاری رکھ لے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مولانا مجھے رشتہ کون دے گا؟ رشتہ اس سے تھوڑی ہے، کیا جن کی ہے ان کے نہیں ہوئے؟ جن کی ہے ان کے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کرانے والا ہے. کہتے ہیں ہمیں نوکری پر کوئی نہیں رکھے گا، تو کیا جنہوں نے رکھ لی بھوکے مر گئے؟ اللہ تعالیٰ عزت سے کھلاتا ہے. یاد رکھو، اللہ ایک انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو دنیا کی مثال حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مثال دی؟ فرمایا دنیا کی مثال کتے کی ہے، کہ تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو تم سے آگے آگے بھاگے گا، اور اگر تم اس سے پیٹ پھیر کے بھاگو گے تو تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا. حضرت صحابہ اکرام کے پاس کتنی کتنی دولت آتی تھی، لیکن کبھی صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ یار میں بھی بچا کر کے رکھوں. اللہ والوں کے پاس کتنی کتنی دولت آئی کہ انہوں نے بچا کر کے نہیں رکھی. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا بیعت ہونے کے لیے، اور اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت بھی بے پناہ عطا فرمائی تھی. جب وہ گیا اس نے دیکھا کہ ان کے تو بڑے بڑا گھر، بار گھوڑے بندے ہوئے خادم، تو اس نے دل میں سوچا اللہ والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کوئی، وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف چٹنی روٹی کھا لی، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، جن کے پاس دولت تو وہ کہاں سے ہوں گے. ارے جب نبوت نبی کو بادشاہت مل سکتی ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے. جب نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو ولایت کے ساتھ مال کیوں نہیں جمع ہو سکتا؟ لیکن اس مال کو کیا ہے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال دی، فرمایا کہ پانی کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے. فرمایا یہی دنیا تمہارے چلنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر اس دنیا کو اپنے دل کے اندر بٹھا لو گے تو یہ تمہارا ایمان ڈبو دے گی. جو حدیث آئی جس کے اندر کیا فرمایا، فرمایا عن قریب امت کے اوپر وہ وقت آنے والا ہے کہ ساری دنیا کا کفر مل کر اس طرح سے مسلمانوں کو مارے گا جس طرح سے بھوکوں کو ایک دسترخوان پر چھوڑ دیا جائے اور وہ کھانا کھانے کے اندر جڑ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے ہاتھ میں کیا بوٹی آئی، وہ بس چھین جھپٹ کر کھاتے ہیں. فرمایا اس طرح سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور صحابہ کی قبروں کا اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دن 313 سے بھی کم ہوں گے؟ کس کفار ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم تو اتنے ہو گئے کہ غصاءً کغصاء السیل، جس طرح سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تم اس طریقے سے ہو گئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر کفار کتنی ہمت کہ ہمیں اس طرح کھائے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے کہ اللہ مالی مالی، یا اللہ میرا مال، یا اللہ میرا مال، وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. آج کیا ہے؟ مر سب رہے ہیں، کوئی اسپتال میں مر رہا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر مر رہا ہے، کوئی ٹی وی اور کینسر کے اندر مر رہا ہے، کوئی برین ہیمریج ہو گیا اس کے اندر مر رہا ہے، مر رہا ہے. مرنا تو ہے ہی، چاہے نفرت کر چاہے محبت کر، مرے گا تو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بھاگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی برج بناؤ، کتنے ہی مضبوط قلعہ بناؤ، لیکن جب وقت آئے گا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. حضرت سلمان علیہ السلام، یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو نظر نہیں آتے، ورنہ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں کہ انبیاء سابقین کے زمانے میں اسرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو نظر آتے تھے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، کہاں؟ حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت میں، وہ ہندوستان سے گیا تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو گھور کر کے دیکھا، تو وہ شخص، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص ڈر گیا. تو اسرائیل علیہ السلام تو جس کو گھوریں گے تو روح نکالنے کے لیے گھوریں گے، تو وہ ڈر گیا بیچارہ. اس نے جا کر حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلمان، آپ تو بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، آج مجھے اسرائیل علیہ السلام گھور کر کے دیکھ رہے تھے اور میں ڈر گیا، آپ ان سے پوچھیں کیوں گھور کر کے دیکھا. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے، حضرت جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کہ بھائی، وہ شخص آیا تھا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تو نے اس کو گھور کر کے دیکھا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اے سلمان، میں نے اس لیے گھور کر کے دیکھا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس شخص کی روح ہندوستان میں قبض کرنا، اور میں حیران تھا کہ یہ آپ کی سلطنت میں کیا کر رہا ہے. تو جب گھور کر کے دیکھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تم کہاں کے؟ اس نے کہا میں ہند سے آیا ہوں. فرمایا جاؤ ہند سے لے جاؤ. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام خدمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ پہنچ گیا ہندوستان، اب جا رہا ہوں قبض کر لے. تو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے دنیا میں عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے اس جنت کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اے اہل جنت اس چیز کے بارے میں بتا اس چیز کے بارے میں جس چیز کی جنت کے اندر کمی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سوائے شہداء کے تمام لوگ بیٹھے رہیں گے، شہداء کہیں گے یا اللہ تیرے راستے میں شہادت کی جو لذت ہے وہ جنت کے اندر نہیں ہے، تو ہمیں دنیا میں بھیج، پھر ہم شہادت کی لذت لیں اور پھر لے کر کے اس کو اس جنت کے اندر آئیں. غازی عالمدین ختم نبوت تحریک کے اندر انگریز کے زمانے میں ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. غازی عالمدین شہید، ان کے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ نبی کی کوئی توہین کر رہا ہے، اڑا دیا، گردن اڑا دی اس کی، انگریز نے گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد پھانسی پہ چڑھا دیا. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے اس وقت تحریک چلائی کہ بچا لیں کسی طرح، لیکن انگریز تھا، انگریز نے پھانسی دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی خوشبو عالم اسلام میں پھیل کر رہتی. اچھا، پھانسی دینے کے بعد لاش بھی حوالے نہیں کی، جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا، ویسے ہی دفن کر دیا. لکھا ہے کہ کافی عرصے کے بعد مسلمانوں نے پھر خبر کھودی کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں گے, تو فرمایا کئی سال کے بعد جب قبر کھودی گئی تو ان کا جسم ویسے ہی سلامت تھا جیسا دفنایا گیا. اور زندگی کے اندر اس غازی علم دین نے خود لکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر کہ اس نے کہا کہ جب میں نے شہید کیا اور مجھے انگریز نے قید کیا, کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب نہ ہوئی. اللہ کے نبی کی زیارت نصیب نہ ہوئی. تو جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. اگر ہماری اولاد کا کوئی شخص خیال رکھے, اولاد سڑک پر گھوم رہی ہے, اس نے گاڑی کیا آ رہی تھی اس نے کھینچ کر کے بچا لیا, تو انسان کیا کہتا ہے؟ 10 دفعہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری اولاد کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا, محبت کا معاملہ کیا, میں بھی آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کروں گا. تو جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. زندگی تو زندگی, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسم خراب نہیں ہونے دیا, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم سلامت رکھا. پھر نماز جنازہ پڑھی گئی اور پھر دفن کی گئی. تو جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے, اللہ کے دین کے اوپر چلتا ہے دوستو, اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے. آج تو چند الفاظ سننا ہمیں گوارا نہیں ہے. حضرت امام محمد ابن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت نے کیا کہا, یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ کی ذات سے نکلا ہے. فرمایا امام صاحب اپنا فیصلہ تبدیل کر دو ورنہ کوڑے لگیں گے. حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا حق بات کہنے کے اندر اگر مجھے پھانسی بھی دے دی جائے تو میں حق سے نہیں پھروں گا. بادشاہ وقت نے اعلان کرا دیا کہ آپ کوڑے لگائے جائیں گے فلا تاریخ کو. علماء پریشان کے امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگیں گے اور ساری دنیا دیکھے گی. بادشاہ نمونہ عبرت بنانے جا رہا تھا لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ میں خود نمونہ عبرت بن جاؤں گا. حضرت امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں. ایک دو تین, اس وقت ایسے وہ نہیں تھے زاربند, پتلی رسی بندھی ہوئی تھی. چوتھا کوڑا جب لگا تو وہ رسی ٹوٹ گئی, ہاتھ پیچھے بندھے گئے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک عالم بھی موجود تھے, انہوں نے دیکھا جب رسی ٹوٹ گئی تو ان کے دل میں خیال آیا یا اللہ ایک عالم کی عزت چلی جائے گی, اس کو بچا لینا. پھر انہوں نے اچانک دیکھا امام محمد ابن محمد کو کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور جب سر نیچے کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے وہ رسی پھر جوڑ دی, وہ رسی پھر جوڑ دی. جب کوڑے لگ گئے, لگنے کے بعد یہ عالم گئے جا کر کے امام احمد ابن محمد سے پوچھا کہ جب وہ رسی ٹوٹی تھی آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کیا کہا تھا, آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا تھا؟ تو امام احمد ابن محمد نے کیا فرمایا, فرمایا میں نے یہ کہا تھا یا اللہ اگر اس معاملے میں میں حق پر ہوں تو یا اللہ امت کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا مت فرما. اور پھر اللہ نے کیا درجہ عطا فرمایا کہ ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں تھے, انہوں نے بصرہ اپنے شاگرد کو بھیجا کہ امام احمد ابن محمد میرا شاگرد ہے, لیکن اس سے کہو کہ جس قمیض کے اندر اس نے کوڑے کھائے تھے وہ قمیض صرف مجھے دے دے. جب امام احمد ابن محمد کے پاس شاگرد پہنچے اور فرمایا کہ آپ کے استاد نے قمیض مانگی ہے آپ کی جس میں آپ نے کوڑے کھائے تھے, انہوں نے قمیض دے دی, لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قمیض دھوئی اور دھو کر کے اس کا پانی پیا کہ اس کے اندر ایک امام نے, وقت کے امام نے اللہ کے لیے کوڑے کھائے تھے, اللہ کے لیے کوڑے کھائے اس کا پانی پیا. اور پھر اللہ نے اس کوڑے کا انعام کیا عطا فرمایا, روایت کے اندر لکھا ہے کہ 230 سال کے بعد ایک شخص کا انتقال ہوا, وہ اپنے وقت کا بڑا آدمی تھا. اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو میری تدفین کہاں کرنا, امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے برابر میں میری تدفین کرنا. جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ایک کیسی امام احمد ابن محمد ابن حنبل کی قبر کو بھی لگ گئی. تو کشیفہ وہ کھل گئی, تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ 230 سال کے بعد جسم ایسا تھا جیسے ابھی کے ابھی دفنایا گیا ہو, یہاں تک کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور یہ واقعہ کتنے سال کے بعد آ رہا ہے؟ 230 سال کے بعد آ رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ پر اپنی جان فدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مٹی کے نیچے بھی کیڑوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی عزت کر, ورنہ کیا ہے بشریت کا تقاضا کیا ہے؟ قبر میں لٹایا گیا, چوٹے کیڑے کھا جائیں. لیکن جو اللہ کے راستے کے اندر دکھ درد برداشت کرتا ہے, مار برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو تو کیا مقام عطا فرماتے ہیں. جسم فارغ ہو جاتا ہے, یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے, جب روح نکل گئی ہے اب یہ جسم مٹی کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس مٹی کی قیمت بھی اونچی ہو گئی کیونکہ میرے لیے قربان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں, مٹی پر حکم دیا جاتا ہے کہ تو اس کو نہیں کھا سکتی. دوستو, جو اللہ کے لیے جس نے مارا, اگر اس کے اوپر کچھ مصیبت آتی ہے, مصائب آتے ہیں, کوئی پریشانی آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا درجہ وہ ہوگا کہ جو سوچ نہیں سکتے. آج وہ لوگ اس کے بارے میں اشکالات کرتے ہیں کہ یہ جس نے مارا یہ کون تھا, اس کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ اس کا جماعت نہیں, اس کا اسلام سے تعلق ہے. اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے نہیں ہے, اس کا تعلق اسلام سے اور ایمان سے. کیوں؟ مجھ سے میری ماں کو اگر کوئی شخص زانیہ کہتا ہے اور زانیہ کہنے والے کو میں اگر مار دوں, تو کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ تیرا مسلک کیا ہے, تیرا کس جماعت سے تعلق تھا؟ بولو بھائی, کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ تو کس جماعت سے تھا, تو نے اپنی ماں کو زانیہ کہنے والے کو قتل کر دیا. میں کیا کہتا ہوں؟ میری غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا, اور اس کے بدلے میں مجھے اگر قتل کیا جائے تو بھی مجھے افسوس نہیں ہے. تو جس نے اپنے نبی کی رسالت کے لیے اس نے قتل کیا, تو اس کا جماعت سے نہیں, اس کا ایمان سے تعلق ہے. اور ایمان ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز, کوئی دنیا کی قوت اس کو نہیں چھین سکتی. کپڑا اتار سکتی ہے, مار سکتی ہے, جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, لیکن ایمان کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مسلمانوں کو اس وقت چاہیے کہ اشکالات نہ کریں, تمام اشکالات چھوڑو, صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو دیکھو. آج دنیا کفر کی, یورپ کی جتنی این جی اوز ہیں وہ اس چیز میں لگی ہوئی ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے, جس نے مارا ہے اس کو دیکھا جائے. یہ شدت پسند کہاں سے پیدا ہوا؟ شدت پسند ہم نہیں بنے, تم نے بنایا ہمیں. ہم شدت پسند نہیں تھے, تم نے نبی کی توہین کی جب ہم شدت پسند بنے. تم ہماری ماں کو گالی دو اور ہم مردار کر جائیں, بے غیرت ہے ہم. ہمارا ایمان ختم ہو گیا. اللہ الحمدللہ اللہ نے اتنا ایمان ہر مومن پر عطا فرمایا. اگر وہ نہ ہوتا, اس کی جگہ کوئی اور ہوتا, وہ مار دیتا. یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے, غیرت کا تقاضا ہے اس کا. اور جو اشکال کرتا ہے وہ اپنے ایمان اور اپنے گربان کے اندر ذرا منہ ڈال کر کے جھانکے, تیرا ایمان کتنا باقی ہے؟ جس نبی سے تو نے قیامت کے دن شفاعت لینی ہے, جب وہ نبی کہے گا کہ میرا مذاق اڑایا گیا, تو نے اس کے لیے کیا کیا تھا, اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ اللہ, ہم اس کا دفاع کر رہے تھے جس نے مارا تھا, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو. اللہ کے نبی یہ پوچھیں گے, جب میرا مذاق اڑایا جا رہا تھا, میری سنت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, جب مجھے گالیاں دی جا رہی تھی, میرے امتی تو نے اس وقت کیا کیا تھا؟ تو دو بول نہیں بول سکتا تھا کہ میرا نبی معصوم ہے؟ مارنا تو دور کی بات, ایک شخص نہیں پہنچ سکتا, کم سے کم یہ تو بول سکتا تھا کہ اللہ میں نے دو بول بولے تھے, میں نے اس کی حمایت کی تھی کہ جس نے مارا تھا کہ وہ شخص حق پر ہے, اور اس کو جو پھانسی دے گا یا اس کو جو مارے گا, اس نے عالم اسلام کے سینے پر چھری کھوپنے کے مترادف ہو گئی. یہ ایک اس کا شب کا واقعہ نہیں ہے, یہ عالم اسلام کے ایمان کا سوال ہے, پورے عالم اسلام کے ایمان کا سوال ہے کہ اگر اس شخص کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا کہ کفر کا سر بلند ہوگا اور مسلمانوں کا سر جھک جائے گا اور ایمان مومن ایمان کو جھکنے نہیں دے گا. الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, ایمان والے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, یہ شیطان کے راستے میں قتال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا حکم دے رہے ہیں, فقاتلوا اولیاء الشیطان, تم ان اولیاء شیطان کے ساتھ قتال کرو ان کے ساتھ. کیوں, ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر کیا ہے, بہت تھوڑا سا ہے. آج یہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم ڈرون حملے کریں گے, ہم تم پر میزائل برسائیں گے, تمہیں ختم کر دیں گے. کر دو, کر دو. سڑک کی موت سے اچھا ہے کہ شہادت کی موت مل رہی ہے. ایک شخص کینسر میں مبتلا ہے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر رہا ہے, اور ایک شخص شہادت کی موت مل رہی ہے. کون سی موت افضل ہے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کر رہے ہیں, یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لقب دیا ہے, سیف اللہ. اے خالد ابن ولید, تو اللہ کی تلوار ہے, اگر شہادت مل جاتی تو کفار کیا کہتے, آج ہم نے اللہ کی تلوار کو کاٹ دیا. اللہ نے شہادت کی موت عطا نہیں فرمائی. حضرت عمر دعا کرتے ہیں, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیل, یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. مدینے کے اندر, مسجد نبی کے اندر, اور کس کے اوپر, اللہ رسول کے اوپر, ایک کافر آتا ہے اور چھرا مار کے جاتا ہے, شہادت کی موت حضرت عمر کو ملتی ہے. یہ وہ موت ہے. مرنا تو دوستو ویسے ہی ہے, کوئی گاڑی کے نیچے آ کر کے مر رہا ہے, کوئی ٹرین کے نیچے کٹ کر کے مر رہا ہے, کوئی خودکشی کر کے مر رہا ہے. اسپتالوں کے اندر جا کر کے دیکھو, مریض کس کس طریقے سے چیخ چیخ کر کے تکلیف کے اندر مبتلا ہے, وہ بھی مر رہے ہیں, اور ایک شخص شہادت کی موت مر رہا ہے. تو شہادت کی موت افضل ہے یا وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی افضل ہے؟ شہادت کی موت افضل ہے. اور شہید کے لیے کیا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس دروازے سے چاہ جنت میں چلا جا. اور 70 لوگ اپنے خاندان کے وہ جنت کے اندر لے کر کے جائے گا, 70 لوگوں کو لے کر کے جنت کے اندر جائے گا, اور 72 حوروں سے اللہ تعالیٰ اس کا نکاح فرمائیں گے. آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا, پتہ نہیں اس کے اندر لوگوں کے عجیب عجیب اشکالات ہیں. اشکالات سے اپنے ذہنوں کو پاک کرو, قرآن اور حدیث کو دیکھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز چھوڑی ہے, ذہن نہیں چھوڑا. فرمایا, ترس چکی تم امرائیں, دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کوئی معاملہ پیش آ جائے, قرآن کو اٹھا کر کے دیکھو, قرآن اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے. قرآن میں معاملہ نہیں ملتا تو حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اگر یہ معاملہ آیا, اللہ کے نبی نے کیا معاملہ فرمایا ہے. آج اوہام وہم کے پیچھے پڑ جاتا ہے, وہم پر یقین کر لیتا ہے, میڈیا پر انسان یقین کر لیتا ہے, ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے, لیکن اللہ کے کلام کے اوپر یقین نہیں کرتا. ہم کس چیز کے مسلمان ہیں, ہم کیا پڑھتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتی, اللہ میں ایمان لائے, کس پر, اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر, وہ کتب ہی, اور اللہ تیری کتابوں پر بھی ایمان لائے. جب ہم ان چیزوں پر ایمان لائے تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, کہ خالی زبان سے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں, وہ مومن ہو جائے گا. کچھ دن پہلے ایک مہم چلی تھی سندھی ثقافت کے بارے میں, ہم اہل سندھ ہیں, سندھ میں, تو میں نے ایک بیان پڑھا تھا اخبار کے اندر کہ کوئی اجرک اور ٹوپی پہن کر سندھی نہیں بن جاتا تو کوئی خالی مسلمان کا نام رکھ کر مسلمان نہیں ہو جاتا. کوئی خالی مسلمان جیسا نام رکھ لے اور سوچے میں مسلمان ہو گیا تو ٹوپی اور اجرک رکھ کر کے جب تم سندھی قبول نہیں کر رہے تو مومن کہاں سے ہو جاؤ گے؟ ایمان کا بھی تقاضا ہے. اگر ایک عام شخص فوج کی وردی پہن کر کے آ جائے, فوجی کار نہ ہو اس کے پاس, فوج کے اندر داخل نہ ہو, تو کوئی شخص تسلیم نہیں کرتا کہ تو فوجی نہیں ہے. بھائی کیوں فوجی نہیں ہوں, وردی تو میں نے پہنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں وردی کے ساتھ اس وردی کے کچھ تقاضے بھی ہیں, وہ تقاضے پورے کر تب تو فوجی ہے. تو دوستو ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت اور اس کا تحفظ یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے. یہ جس نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل نہیں کیا. لہذا اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرمائے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں اور اپنی تائید غیبی سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اس کی رہائی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے اور اس کو رہا کرانے کے لیے سارے پاکستان میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک ہو کر کے اس کے لیے دعا کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ اس کو رہائی عطا فرما. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کیا تھا؟ یا اللہ اس نے مارا تھا میں نے تو دعا تو کی تھی. اور جس نے دعا بھی نہ کی تو وہ کیا جواب دے گا؟ کسی نے ارے انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں نام لکھوا لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مر گیا وہ کافر تھا, اس کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں. تعزیت, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح نہ کہا جائے, لیکن کب تک نہیں کہیں گے؟ کب تک نہیں کہیں گے؟ حق بات اگر عالم نہیں کہے گا, علماء حق کہنا چھوڑ دیں گے تو پھر کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن عوام کا ہاتھ ہوگا اور علماء کا گربان ہوگا. وہ پوچھیں گے کہ اگر تم نے ہمیں حق بتایا ہوتا ہم حق پر عمل کرتے, تم نے اپنی جان بچانے کے لیے حق کو چھپایا ہمیں نہیں بتایا. دوستو دنیا کی تکلیف کم ہے, آخرت کی تکلیف بہت زیادہ ہے. دنیا کی تکلیف بہت کم ہے, آخرت کی تکلیف بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے, اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قبول فرمائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل ویسی صورت ویسی سیرت بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اگر یہ بن گئی تو ہمارے ملک سے زیادہ بڑھ کر امن کا گہوارہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہو سکتا. اسلام ہے امن, اسلام ہے امن. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد سے لے کر کے خلافت کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ گھر کھلے ہوتے تھے, کوئی چوکے دار نہیں ہوتا تھا, گھر کھلے ہوتے تھے. سعودیہ کے اندر ذرا سا اسلامی قانون نافذ ہے وہ دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. کیا ہے, چوری کرو گے ہاتھ کٹے گا. تو کیا ہے, لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. اگر آج اسلامی قانون نافذ ہو جائے, آج جمہوریت جو کیا جاتا ہے وہ اپنی عیاشی کے لیے کیا جاتا ہے. اگر آج اسلامی قانون نافذ ہو تو پھر نہ کسی کا ناحق خون ہوگا, نہ کسی کے گھر چوری ہوگی, نہ کوئی مسلمان ناحق قتل کیا جائے گا. آج کیا ہے, روزانہ 10 آدمی مر گئے, 50 آدمی مر گئے, تو 100 آدمی مر گئے, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا کہ اگر وہ بچ جاتا تو وہ قاتل کو مار دیتا, بچ جاتا تو وہ قاتل کو مار دیتا. کیا مطلب؟ آپس میں ہوں گے مسلمان لیکن کوئی پٹھان بنا ہوگا, کوئی سندھی بنا ہوگا, وہ کہے گا مجھے پٹھان نے مارا. اگر بچ گیا تو وہ کہتا ہے میں سندھی کو مار دوں گا, تو سندھی بچ گیا تو وہ کہتا ہے میں مہاجر کو مار دوں گا. یہ سب قومیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا نہیں فرمائی. ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, تو پھر ہم آپس میں کیوں تفریق کریں؟ آج ہم کیوں متفرق بن رہے ہیں کہ میں فلاں صوبے سے ہوں, میں فلاں زبان سے ہوں, میں فلاں ذات سے ہوں؟ یا تو پھر کلمہ بھی الگ کرو, کلمہ بھی الگ کرو, نبی بھی الگ کرو, قرآن بھی الگ کرو, اذان بھی الگ کرو, نماز بھی الگ کرو, پھر کہو کہ میں الگ ہوں. لیکن جب سب کچھ ایک ہے تو پھر ایک ہو کر کے بس. یہ پانچ انگلیاں ہیں, اگر ایک ہو جائے تو یہ ایک مکہ ہے, اگر یہ اکیلی ہو تو ایک انگلی کچھ نہیں کر سکتی. آج ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ کفار نے ہمارے دلوں میں نفرت بٹھا دی. مہاجر کیا سوچتا ہے, یار پٹھان مجھے ضرور مارے گا, وہ پٹھان کیا سوچتا ہے مہاجر مجھے ضرور مارے گا. کیوں مارے گا؟ اللہ نے ایک دین بنایا, اس دین کے اوپر اس نے کلمہ اس نے بھی وہی پڑھا, ہم نے بھی وہی پڑھا, تو پھر ہم ایک ہو کر کے کیوں نہ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دیر بھی ہو گئی, دو بجے 9 جنوری کو 2 بجے دوپہر نمائش پر تحفظ رسال ناموں سے رسالت کے لیے مظاہرہ ہے. عثمان حسین صاحب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے انتقال طلاق دے دیے, وہ بیمار ہے, نماز پڑھنا بھول گئی ہے, صورتیں غلط پڑھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر زمانہ فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں سے یا اللہ قومیت, صوبائیت, عصبیت, لسانیت, ان سب چیزوں کو دور فرما دے, ہم سب کے دلوں کو آپس کے اندر جوڑ دے. ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تحت رسالت کے تحت حفظ کے لیے مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جس نے مارا اس کی مدد فرما, اور غیر سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما, اس کی رہائی کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما. یا اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی نصرت فرما, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے اس کے سینے کو مشرف فرما. تو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کو بھی نیک ہونے کی توفیق عطا فرما, اعمال صالحہ عطا فرما. یا اللہ جن امور سے آپ خوش ہوتے ہیں ان امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جن کاموں سے ہم ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان علیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ میرے دادا کو اور حضرت میشا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, اور میرے والد صاحب اور والدہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن کا ایمان کمزور ہے ان کے ایمان کو مکمل فرما. یا اللہ جو مسلمان دنیا کے تعلقات سے ڈرتے ہیں, یا اللہ ان کے دلوں سے دنیا کا خوف نکال کر اپنا خوف ہم سب کے دلوں کے اندر ڈال دے, اپنا ڈر ہم سب کے دلوں کے اندر بٹھا دے, دنیا سے بے خوف فرما دے. یا اللہ جو صفات تو نے مومنین کی بیان فرمائی, یا اللہ وہ صفات ہمارے اندر بھی شامل فرما. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام عالم اسلام کے اندر جو مسلمان مظلوم ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما, فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما, ان کی نصرت فرما. یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما, مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, بحرمة محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.